السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہر زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مسائل مختلف نوع کے آتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جہاں حق ہے وہاں باطل بھی ہے، جہاں ایمان ہے وہاں کفر بھی ہے، جہاں اسلام ہے وہاں شرک بھی ہے، جہاں اخلاص ہے وہاں نفاق بھی ہے. صرف اسلام ہی اسلام ہو تو اسلام کی حقانیت اس طرح واضح نہیں ہوگی جب کہ اس کے مقابلے میں شرک نہ ہو. شرک کی ضد اسلام ہے اور کفر کی ضد ایمان ہے. جیسے دن کے اجالے کی اہمیت نہیں ہوتی جب تک کہ رات کا اندھیرا نہ ہو، رات کے بعد جب دن آتا ہے تو دن کی اہمیت ہوتی ہے. دن ہی دن رہے رات ہی نہ آئے تو پھر اس کی اہمیت اور اس کی قیمت کا پتہ نہیں چلتا ہے. جس طرح صحت کی قدر بیماری کے ساتھ ہے، آدمی کو بیماری ہی نہ آئے، ہمیشہ صحت مند رہے تو اسے صحت کی قدر نہیں آئے گی. جب صحت کے ساتھ کبھی بیماری آتی ہے تو جو صحت ملی ہوئی تھی اس کی قدر سمجھ میں آتی ہے، اور آدمی اپنی صحت کی حفاظت کی فکر کرتا ہے. تو اسی طرح اسلام کی قدر اس وقت آتی ہے جب اسلام کے خلاف کچھ بات ہوتی ہے. اسلام کی عظمت، اسلام کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی نافعیت، اس کا دنیا آخرت میں فائدہ مند ہونا اسی وقت سمجھ میں آتا ہے. اس لیے حالات کبھی کبھی ایسے آتے ہیں کہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے، اپنے دین و شریعت کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے حالات آتے ہیں. حالات سے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان گھبراتا تھوڑی ہے، وہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے، لیکن چونکہ مسلمان کے پاس اس کی زندگی سے زیادہ، اس کی عزت سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ اس کی شریعت کی عظمت اور قیمت ہے، وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، مال لٹا سکتا ہے، بے آبرو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے دین و ایمان پر آنچ آنے نہیں دیتا، اس کی حفاظت اس کے ذمے ہے۔ پورے صحابہ کی زندگی اس بات کی واضح دلیل ہے۔ حضرات صحابہ نے اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، قربانی بھی ایسی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا واقعہ مشہور ہے، جب ایران کے کمانڈر رستم نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے یہ کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو، نصرانی ہو جاؤ، ہمارا مذہب قبول کرو، اس نے لالچ دی، اس لیے کہ باطل جو ہوتا ہے وہ پہلے لالچ دیتا ہے کہ آپ یہ کر لو گے تو یہ انعام ہے، یہ نفع ہے، تو انہوں نے اس نے لالچ دی کہ میری جو حکومت ہے اس میں آدھا اور میری جو شہزادی اس سے تمہارا نکاح۔ وہ لوگ جانتے تھے ایمان کی کیا قیمت ہے، اس لیے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ انسانوں کو جو دولتیں نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، ان دولتوں اور نعمتوں میں سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں، ایک ایمان کی اور ایک علم دین کی۔ علم اور ایمان یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، ایمان دنیا کی بقا کا سبب ہے، دنیا کیوں باقی ہے، ایمان کی وجہ سے، ایمان والے کی وجہ سے، جب ایمان والا نہیں ہوگا دنیا فنا کر دی جائے گی، یہ آسمان زمین چاند ستارے شمس و قمر ہوائیں فضائیں سمندر یہ سارا جو کائنات کا نظام ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ، قیامت برپا نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا وجود جو ہے اس کائنات کے بقا کا سبب ہے، ہم دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں جی رہے ہیں بلکہ اہل ایمان کے رحم کرم پر دوسرے جی رہے ہیں، ہم کو کسی کا احسان ہم پر نہیں ہے، ایمان والوں کا احسان سارے عالم کے انسانوں پر ہے۔ تو ایمان کی قیمت کا پتہ ایمان والے کو ہے، صاحب ایمان کو ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اسے پتہ ہے کہ اصل میری زندگی یہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، وقتی ہے، فانی ہے، اور یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، موج مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کہتے تھے انما هممنا الاخرہ لیست هممنا الدنیا، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہماری تغدو، ہماری قربانیاں، ہمارے سارے اعمال، وہ سب آخرت کے پیش نظر ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارتے ہیں، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، دنیا ضرورت کی جگہ ہے، ضرورتیں پوری ضرور کریں گے لیکن دنیا کو مقصد نہیں بنائیں گے۔ الدنیا دار من لا دار لا ویجمع له لها من لا عقل لا، فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا سے دنیا وہ بناتا ہے جس کو عقل نہیں ہے، فانی دنیا اور فانی دنیا سے فانی دنیا بنائے، یہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ آدمی اپنی فانی سے باقی کو بنائے، باقی آخرت ہے، مرنے کے بعد پھر موت نہیں ہے، دائمی زندگی وہاں، دائمی جوانی وہاں، دائمی صحت وہاں، دائمی رحمت، دائمی نعمتیں وہاں، اور دائمی زندگی وہاں ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ تو لہذا ایمان والا جانتا ہے کہ آخرت جو بنے گی وہ ایمان کی وجہ سے بنے گی۔ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ جیسے لا الہ الا پر جی رہا ہے، اس کی تمنا اور آرزو اور آخری اس کی خواہش یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر موت آئے۔ مرنا، جینا ایمان کے ساتھ، مرنا ایمان کے ساتھ، اٹھنا ایمان کے ساتھ۔ اس لیے کسی صورت میں وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ تم جان لے لو، دینے کو ہم تیار ہیں، ہماری ساری جائیداد لے لو، ہم دینے کو تیار ہیں، ہماری عزت سے کھلواڑ کرو، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ایمان پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ ایمان دنیا کی بقا کا بھی سامان ہے، سبب ہے، اور آخرت کی نجات کا بھی سبب ہے۔ اس لیے جب عبداللہ ابن رواحہ سے رستم نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تیری آدھی سلطنت نہیں، پوری بھی دے دے تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی ایمان چھوڑنے تیار نہیں۔ اس نے جب ترغیب سے کام نہیں چلا تو اپنے ترہیب سے کام لیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی، ڈنڈوں سے، انڈوں سے کام نہ چلے، ڈنڈوں سے کام لو۔ اگر دے دلا کے کام نہیں بنتا ہے تو مار دھاڑ کے کام لو، ڈر کے مارے یہ ہماری بات قبول کر لیں۔ اس نے کہا کہ ان کے سامنے ایک ایمان والے کو کھولتے ہوئے تیل میں، جو کڑھائی میں کھول رہا تھا چولہے پر، اس میں ڈال دیا۔ کہا دیکھ، تیرا بھی انجام ہوگا اگر تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ حضرت نے کہا تیری مرضی، ہم ہر حال میں باقی ہیں اپنے قول و قرار پر، اپنی بات پر، ہم چھوڑ نہیں سکتے ایمان کو۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ چولہے پہ چڑھاؤ یا آگ میں ڈالو، جو بھی سزا دینی چاہیے۔ لے جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جو آدمی ظاہر کو جانتا ہے وہ ظاہری کے نتیجے لیتا ہے۔ اس نے سمجھا، لے جانے والوں نے کہا ہو سکتا ڈر گئے، اس لیے کہ آدمی، ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے۔ کیا بھی انہوں نے دیکھا کہ میری موت کا وقت آ رہا ہے تو ڈر گئے شاید، تو واپس لے آئے۔ کہا بھائی، ابھی اپنے وعدے پر باقی ہیں، ابھی تمہارے لیے وقت ہے، قبول کر لو ہماری بات، چھوڑو ایمان، ہو جاؤ نصرانی۔ حضرت نے کہا نہ۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کیا جواب تھا؟ ایک صاحب ایمان ہی جواب دے سکتا ہے، جس کے دل میں ایمان رچا بسا ہوا ہے، جو ایمان کی قیمت کو جانتا ہے۔ کہا رونا اس بات پر نہیں کہ ابھی مجھے کڑھائی میں ڈالا جائے گا یا سولی پہ چڑھایا جائے گا اور میری جان نکل جائے گی، میری بیوی بیوہ، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، دنیا چھوٹ جائے گی۔ رونا اس بات پر نہیں ہے، رونا اس بات پر ہے کہ اللہ نے ایک ہی تو جان دی ہے، ابھی کڑھائی میں ڈالا جاؤں گا، جان نکل جائے گی، کاش کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، اور ایک ایک کر کے میری جان ایمان کی نسبت پر ڈالی جاتی، میری جان نکلتی، تو اتنی جانیں میری کیوں نہیں ہیں، تاکہ مجھے اتنی مرتبہ اللہ کے دین اور ایمان پر قربانی دینے کا موقع ملتا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اب کیا جواب تھا اس کے پاس؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ صاحب یہ جان نکلنے پر بھی قربان، یہ خوش ہیں، ہم تو ان کو غم میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، رون رولانا چاہتے تھے، پریشان کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جان دے کر بھی خوش ہیں۔ اس نے کہا ان کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کم سے کم جو ہے ان کو اس پر تو راضی کرو کہ ذرا وہ ان کی ذلت سی ہو اور میری عزت سی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری پیشانی پہ بوسہ دو، چھوڑ دوں گا۔ تاغیہ تھا، سرکش انسان تھا، اس کے پیشابی بے بوسہ دینا ایک ایمان والے کے لیے اچھی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط پر، جتنے ساتھیوں کو تم نے میرے ایمان کی نسبت پر گرفتار کیا ہے ان سب کی رہائی کا اعلان کرو، تب جا کے میں بوسہ دوں گا۔ اس نے منظور کر لیا، مرتا کیا نہ کرتا۔ چنانچہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی شرط منظور ہے، سب کو چھوڑیں گے، رہا کریں گے، تم پیشانی پہ میرے بوسے دو۔ چنانچہ نے بوسہ دیا تو سب رہا ہو کر آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب پہنچے، کارگزاری سنی اور سنائی گئی، حضرت نے کھڑے ہو کر یوں اعلان کیا کہ عبداللہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی پیشانی پر ہر مسلمان بوسہ دے، اور سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے ان کی پیشانی پر سب سے پہلے بوسہ دیا۔ بتانا کیا ہے، ایمان والے کو سب سے عزیز اس کا ایمان ہے، ایمان کا سودا مسلمان کر نہیں سکتا ہے، وہ سب قربان کرے گا۔ اور پھر ایمان کے معنی صرف ایمان کلمہ نہیں ہے، ایمان کے سارے تقاضے ہیں۔ کلمہ ایمان جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے وہ سارے تقاضے ایمان میں آتے ہیں۔ مسلمان ایک مستحب کو نہیں چھوڑ سکتا، فرض تو فرض ہے، واجب تو واجب ہے، مستحبات کا بھی ایک مسلمان اہتمام کرے گا۔ اس لیے کہ مستحب کے کیا معنی ہیں، ایک بات سمجھنے کی ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں مستحب ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں، لوگوں کے دل میں بات آتی ہے۔ مکروہ ہے، کوئی حرج نہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ مکروہ کے معنی عمل کر سکتے ہیں، مستحب کے معنی چھوڑ سکتے ہیں، لوگوں نے یوں اس کا تصور لیا ہے۔ حالانکہ مستحب کے معنی پسندیدہ، کسے پسندیدہ؟ اللہ اس کے رسول کو پسندیدہ ہے۔ تو جو چیز اللہ اس کے رسول کو پسند ہو اور اللہ اس کے رسول کو ماننے والا چھوڑ دے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اسی لیے اسے مستحب کہتے ہیں۔ اور آپ جو ہے اصطلاحات کے زمرے میں آ کر یہ فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، یا ضروری ہے، اور یہ سنت موقعہ ہے، ضروری ہے، یہ سنت غیر موقعہ ہے، کوئی حرج نہیں چھوڑنے میں، اور یہ اس سے نیچے کی چیزیں مستحب، اسے اور چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اولا ہے، اسے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے دوسرے اعتبار سے یہ حرام ہے، چھوڑنا مسلمان کو ضروری ہے، یہ مکروہ تحریم ہے، چھوڑنا ضروری ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ نفل ہے، نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تو فقہی اصطلاحات ہیں جو بعد میں بنی ہیں، ورنہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے، قرآن نے جس کا استحسان کیا ہے، حدیثوں میں اس کا استحسان آیا ہے، ان ساری باتوں پر ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایمان کے معنی ایمان کے مقتضیات پر عمل کرو۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہو، روزہ چھوڑ دیتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکات چھوڑ دیتے ہو، زکات دیتے ہو، حج نہیں کرتے ہو، عباداتیں بجا لاتے ہو لیکن حرام سے نہیں بچتے ہو، خنزیر نہیں کھاتے ہو، شراب نہیں پیتے ہو لیکن جھوٹ بولتے ہو، رشوت لیتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو۔ جیسے خنزیر کا کھانا حرام ہے، اسی طرح میرے دوست سود کا کھانا بھی تو حرام ہے، رشوت کا لینا بھی تو حرام ہے۔ جیسے یہ چیزیں چھوڑتے ہو اسے بھی چھوڑو۔ کوئی مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا، بلکہ دیکھتے ہی کراہت ہوتی ہے، کہیں خنزیر کا گوشت بک رہا ہے، لٹکا ہوا ہے کسی دکان میں غیر کے، تو وہاں سے دیکھتے ہوئے اسے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اتنی نفرت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن بعض مسلمان شراب پیتے ہیں، شراب بھی تو حرام ہے، جوا بھی تو حرام ہے، رشوت بھی تو حرام ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ ایمان کے تقاضوں پر ایمان والا چلے۔ یہ حالات پیدا اس لیے ہوتے ہیں کے بعد مرتبہ خود ایمان والے ان ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو موقع ملتا ہے ہماری شریعت پہ مداخلت کرنے کا، اور اس کو ایک حسین نام دے کر، خوبصورت نام دے کر، گندگی پر بہترین جو ہے مخمل کا کپڑا پہنا کر، بہترین سرخیاں اس پر لگا کر لوگوں کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ کر لو تو تمہارے دین میں جو باتیں اس سے بہتر یہ بات ہے. اللہ کے دین سے بڑھ کر کون سا دین ہے؟ اللہ نے انسانوں کے لیے جو قانون بنائے ہیں، قرآن میں جو باتیں آئی ہیں قانون کی، حدیثوں میں جو باتیں بیان کی اللہ کے نبی نے، اس سے بڑھ کر بہتر اچھی انسانیت کے لیے کون سی بات ہو سکتی ہے، انسانوں کے لیے کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اس وقت پورے ملک میں یو سی سی کے نام سے ایک عام وبا چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرے ہو رہے ہیں، ہر ایک کے زبان پر یہ ہے. میرے دوستو اس کو سمجھنے کی بات ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے تو سمجھ لیتا ہے، لیکن عام لوگ پریشان ہوتے کیا چیز ہے یہ، کیوں ہم کو اس کی مخالفت کرنی ہے، کیوں اس کا ہم کو ساتھ نہیں دینا ہے؟ جب قانون حکومت یہ قانون بنا رہی ہے اور سب کے لیے بنا رہی ہے، اس میں نقصان کی کیا بات ہے؟ میرے دوستو چونکہ تین اعتبار سے دیکھا جائے، ایک تو یہ قانون اگر بنایا جائے یو سی سی، یعنی یونیفارم سول کوڈ، یو سی سی اس کا مختصر فارم ہے، شارٹ فارم، اور اصل پورا ہے یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، تمام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون ہوگا، بظاہر تو اچھا لگتا ہے، لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو شرعی اعتبار سے ہے، ایک قانونی اعتبار سے ہے، ایک نقصان کے اعتبار سے ہے. نقصان تو سب جانتے ہیں، جو ہمارے ملک کا جو مزاج ہے، جو ماحول ہے، جو خوبصورتی ہے، جو یہاں کا ایک ملک ہے چمن کی طرح، جیسے چمن میں مختلف پھول کھلے ہوتے ہیں، چمپا بھی ہے، چمیلی بھی ہے، مغرا بھی ہے، گلاب بھی ہے، سفید پھول بھی ہیں، پیلے پھول بھی ہیں، لال پھول بھی ہیں، ان تمام مختلف پھولوں سے چمن کی زینت ہے. تو لہذا یہاں ہندو بھی ہیں، یہاں مسلمان بھی ہیں، یہاں عیسائی بھی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، یہاں جو ہے بدھ مت بھی ہے، جین مذہب بھی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، یہ اپنے اپنے مذہب پر چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا سب آپس میں ملے جلے محبت کے ساتھ جی رہے ہیں. ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں، جتنی زبانیں ہیں، جتنے کلچر ہیں، جتنے تہذیبیں ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں. پوری دنیا میں آپ نگاہ اٹھا کے ہر بر اعظم میں دیکھو، اللہ کا طلب ہے تبلیغ و دعوت کی نسبت پر ہم تقریباً دنیا کے ہر بر اعظم میں گئے ہیں، افریقہ کے ملکوں میں گئے، یورپ کے ملکوں میں گئے، آسٹریلیا میں گئے، اور ایشیا کے ملکوں میں گئے، ساؤتھ امریکہ میں گئے، دنیا کے ہر تقریباً بہت سے ملکوں میں ہم گئے، لیکن یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو تہذیب ہے، یہاں کے جو مختلف قسم کے مذاہب ہیں، اور سارے لوگ انسانیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جو جیتے اور رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں ہے. اگر یکساں سول کوڈ فارم، یکساں سول کوڈ لایا جائے گا تو اس میں فرق پڑے گا، ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوگا، ملک کے اندر جو اتحاد ہے وہ اتحاد میں فرق پڑے گا، محبت ہے وہ محبت میں فرق پڑے گا. کوئی جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہو تو سر آنکھوں پہ، لیکن ایک پیسے کا فائدہ اس میں نہیں ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں، برطانیہ اور فرانس میں ایک قانون چلتا ہے، برطانیہ ہو یا فرانس ہو، وہ ہمارے ہندوستان کے ایک صوبے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ ہم یورپ میں 9 ملکوں میں گئے، اٹالی گئے، جرمنی گئے، فرانس گئے، پرتگال گئے، فنلینڈ گئے، کئی ملکوں میں ہم گئے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. وہ اسپینش زبان بولی جاتی ہے، یعنی اسپینش نہیں، انگریزی زبان کہیں، فرانسی زبان بولی جاتی ہے، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن سکہ ایک چلتا ہے،
یورو سکہ چلتا ہے، آپ کسی ایک ملک کا ویزا لیں، ان سارے ملکوں میں آپ جا سکتے آسانی کے ساتھ۔ یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ہمارے ہندوستان کے ایک صوبے کے برابر بھی نہیں ہیں، اور اس ملک کا سارا مذہب ایک ہے، وہ سب عیسائی ہیں، مذہباً مسلکاً عیسائی ہیں، ان کا ایک قانون سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک مذہب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اکثریت میں رہتا ہے، کوئی اقلیت میں رہتا ہے، لیکن ماشاءاللہ مختلف مذاہب یہاں پر ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جینس بھی ہیں، بدھ مذہب والے بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہر ایک کا مذہب الگ ہوتا ہے، اور سب آسانی سے جی رہے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کے ریت اور رواج کو اور جو ہے رسوم کو اور طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنا مسلک عزیز ہے، اپنا مذہب عزیز ہے، اپنے طریقے عزیز ہیں، کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ لہذا اگر اس کو لایا جائے گا تو ملک کے لیے کوئی مفاد میں نہیں، ملک کے نقصان میں۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا انگریزوں سے، اور 1947 کے بعد جو قانون بنا، جس قانون دا کمیٹی نے قانون بنایا، جس کے صدر امبیڈکر تھے، ان سب نے جو تقریباً 400 کے قریب دفعات اور ہندوستان کے جو قوانین انہوں نے مرتب کیے ہیں، ان میں 25 اور 26 کا جو قانون ہے، سمویدن ہے، اس میں صاف ہے اس ملک میں جتنے باشندے رہتے ہیں، جتنی اکائیاں رہتی ہیں، جتنی کمیونٹیاں رہتی ہیں، ان سب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا، مذہب پر عمل کرنے کا اختیار ہے، آزادی ہے، اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی آزادی ہے، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے، اور اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور جو ہے اور بہترین انداز میں اپنے مذہب کی ترویج اور اس کی تبلیغ کی بھی اجازت ہے۔ یہ ہمارا سمویدان ہندوستان کا جو مرتب ہمارے ملک کے معماروں نے کیا ہے، اور ہندوستان کو آزاد کرانے والے ماشاءاللہ اللہ کے ان بندوں نے، غیور بندوں نے کیا ہے، ان میں یہ بات ہے کہ یہاں کا ہر کمیٹی اور ہر اکائی اور ہر مذہب کا رکھنے والا اپنے مذہب پر آزادی سے چل سکتا ہے، اس میں کسی کو جو ہے دخل دینے کی کوئی اجازت نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ تو قانون کے اعتبار سے بھی ہم آزاد ہیں، اور ملک ہمارے ملک کا ملک قانون ہمیں آزادی دیتا ہے، اس لیے بھی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، وہ ہمارے خالق و مالک کا بنایا قانون ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ان کی مذہبی کتابیں ہیں، اس میں کوئی گارنٹی نہیں کس نے بنایا، کیا بنایا، اور اس میں ان کو ترمیم و تنسیق تبدیلی کا حق حاصل ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنی شریعت میں عدل بدل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان پر جو قانون شرعاً جو ہے لاگو ہوتا ہے، اس میں مسلمان کا نفع ہو یا نقصان ہو، مسلمان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری شریعت میں سود حرام ہے، مسلمانوں کے کروڑوں روپے بینکوں میں ڈپازٹ میں ہوتے ہیں، لہذا اس میں بہت سے سود ملتا ہے، لیکن مسلمان اسے لیتا ہے تو بغیر نیت ثواب کے غریبوں پہ اسے صدقہ کرنا ضروری ہے، دینا ضروری ہے، استعمال نہیں کر سکتا ہوں، وہ اسے مسلمان اسے لیتے بھی نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بینک میں چھوڑ دیتے ہیں، فکسڈ ڈپازٹ ہوتا ہے، کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان وہ سود لے کر استعمال نہیں کرتا، لیتا ہے تو وہ غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت سے دینا ضروری ہے، خود استعمال نہیں کر سکتا ہے سود کی رقم۔ اور بہت سے مسلمان لیتے بھی نہیں ہیں، کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو دیکھنے میں فائدہ ہے، سود لے تو فائدہ ہے، لیکن مسلمان نہیں لے سکتا ہے، مسلمان کو حق نہیں کہ سود لے۔ اسی طرح شراب کا کاروبار ہے، شراب میں بڑا کہ کاروبار میں بڑا نفع ہے، اگر کاؤ کے کاروبار کرے، جوئے کا کاروبار کرے، بڑا نفع ہے، لیکن مسلمان کو حکم ہے کہ وہ شراب نہیں پی سکتا، بلکہ شراب کی خرید و فروغ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ملک میں تھے ہم، ساؤتھ امریکہ میں، ایک بڑے عرب کے پاس ہم گئے، شراب کی ہول سیل دکان تھی اس کی، ہم نے اسے بات کی عربی میں، یا شیخ انکا ماشاءاللہ
من العرب ومن آبائك وأجدادك وجدنا الإسلام وأنت تبيع الخمر، کہ آپ عرب ہیں اور آپ کے باپ دادا کی برکت سے اسلام ہم تک پہنچا اور آپ شراب کا کاروبار کرتے ہیں. مسلمان کا علم کا دیوالیہ نکل گیا، علم کی کمی کتنی دیکھیے. اس نے جواب میں کیا کہا، یا شیخ انی لا اشرب الخمر ولیکن ابیع الخمر، لا اشرب الخمر، ان شرب الخمر حرام وبيع الخمر ليس بحرام. اس عرب کا جواب عجیب تھا، کہنے لگا شیخ میں شراب پیتا نہیں ہوں، بیچتا ہوں. پینا حرام ہے میں جانتا ہوں، بیچنا کہاں حرام ہے؟ یہ مسلمان عرب کے علم کی سطح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، بنانا بھی حرام ہے، نچوڑنا بھی حرام ہے، اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا بھی حرام ہے. ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے، صرف شراب ہی نہیں، جو شراب کہتے ہیں، ہر نشہ اول چیز جس میں نشہ ہوتا پینے سے وہ حرام ہے. تو اور شراب آدمی نہ پیے لیکن کاروبار کرے، بہت فائدہ ہے، جوا کھیلے کروڑ پتی بن جاتا ہے، 100 شام میں کروڑ پتی بن جاتا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے نہ شراب کی تجارت کر سکتا ہے، نہ جوئے کی تجارت کر سکتا ہے، نفع ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اسلام کے احکام کے پابند ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ ہم شریعت کو بدلیں، شریعت ہماری نہیں ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، خالق کائنات کی بنائی ہوئی، مخلوق کی بنائی ہوئی نہیں ہے. ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کے کسی شوشے میں رد و بدل کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے تمہارے مذہبی کتابوں میں تم رد و بدل کر سکتے ہو، تمہارے پادری ہیں، تمہارے جو ہے پیشوا، مذہبی پیشوا ہیں، ان کے لیے گنجائشیں ہوں گی تو ہوں گی، لیکن ہمارے یہاں کوئی بڑے سے بڑا مفتی کسی حرام کو حلال، کسی حلال کو حرام نہیں بنا سکتا ہے. مفتی بھی جو فتویٰ دیتا ہے وہ فتویٰ بناتا نہیں، فتویٰ بتاتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. مفتیان کلام فتوے بناتے نہیں ہیں، فتوے بتاتے ہیں. فتویٰ بنانا، شریعت بنانا، یہ اللہ اس کے رسول کا کام ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ائمہ شارع ہیں، شارع نہیں ہیں. شارع کے معنی شریعت بنانے والا، عین سے، اور شارح کے معنی اس شریعت کو بتانے والا، واضح کرنے والا، اس کی شرح کرنے والا، اس کو کھولنے والا. تو لہذا شریعت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میرے دوستو مختصر یہ بات ہے کہ یو سی سی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں جتنے مذاہب رہتے ہیں ان سب کے بھی خلاف ہے. چنانچہ اس ہمارے سکھ لوگوں نے پنجاب میں ان کے باقاعدہ یعنی سیاسی اور ان کی مذہبی کمیٹی ہے جو زبردست ہے، انہوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا ہے. عیسائیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، بہت سے ہندو تنظیموں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. تو لہذا اگر مسلمان کر رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، مسلمان کو تو کرنا ہی چاہیے، مسلمان کیسے اسے برداشت کرے گا کہ بھئی ایک طلاق کا جو حق ہے جسے مرد کو عورت کو دے دیا جائے، جیسے وراثت میں جیسا مرد کو 2 حصے عورت کو بھی 2 حصے دے دیے جائیں، اسی طرح جو ہے متبنا کوئی بچہ ہے اس کو وہی حق دیا جائے جو اپنے سگے بیٹے کو ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کی باتیں ہیں. حجانت کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، عدت کا مسئلہ ہے، حلالے کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ جب سول یونیفارم یہ لایا جائے گا، یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا، یہ سارے جو ہمارے قرآن سے منصوص مسائل اور حقوق ہیں اور جو ہے رائٹس ہیں، ان سب پر ضرب پڑے گی اور مسلمان اپنے اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا، قانون مجبور کرے گا. اس لیے ادارے ہم اس کی تصویب نہیں کر سکتے، اس کو قبول نہیں کر سکتے. چنانچہ 1972 میں مسلم پرسنل لا، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جب بنا، جس کے پہلے صدر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے،
اور پھر دوسرے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر تیسرے قاضی مجاہد الاسلام تھے، اور چوتھے حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی تھے، اور اس وقت جو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی پانچویں اس کے صدر ہیں۔ یہ سارے حضرات اپنے اپنے زمانے میں اور آج بھی جو صدر ہیں ان کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ ہمارا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو تمام مسلمانوں کی تنظیموں کا متفق علیہ جو ہے پلیٹ فارم ہے، چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، چاہے جو ہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، چاہے اہل حدیث ہو، تمام مسالک و مذاہب کا متفق علیہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں سب شریک ہیں۔ وہ سب کی جو ہے ایک جد و جہد یہی ہے کہ ہمارے آئلی قوانین میں، خاندانی قوانین میں، اور ہمارے شادی بیاہ اور طلاق کے قوانین میں کوئی جو ہے حکومت جو ہے دخل اندازی نہیں کر سکتی ہے، اگر کرے گی تو ظاہر ہے کہ ہم قانونی اعتبار سے مقابلہ، قانونی ہم لڑائی لڑیں گے، ہاں سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، اور جو ہے کوئی ایسی غیر قانونی بات نہیں کریں گے، لیکن مسلمان اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اور جمعیت العلماء نے بھی باقاعدہ جو اس کے لیے یعنی باقاعدہ لنک دی ہے، اور کہا کہ اس طرح اس طرح آپ جو ہے جو لا کمیشن آف انڈیا ہے اس کو آپ جو ہے اپنا احتجاج درج کرائیں کہ ہم اس سے موافق نہیں ہیں۔ آج آخری تاریخ ہے، ایک مہینے کا موقع دیا گیا تھا آل انڈیا لا کمیشن کی طرف سے آپ اپنی رائے دیں، تو ظاہر ہے کہ ہم کو جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے جان کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مال کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری عزت کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے، اس لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے خلاف ہم کہنا پڑے گا اور جو قانونی انداز سے کرنا پڑے گا۔ اور پھر میرے دوستو آخری بات یہ ہے کہ یہ سارے اسباب ہیں اختیار کرنے پڑیں گے، یہ ساری دوائیں کھانی پڑیں گی، لیکن ایک اور چیز ہے جس سے مسائل کا حل ہوتا ہے، وہ دعا کا اہتمام ہے، اللہ سے دعا بھی کریں، اس لیے کہ سب کے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں دعا کیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ فرمایا کہ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں یہ الفاظ سے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو اس غم سے ہم نے نجات دی۔ آگے فرمایا وکذلک ننجی المؤمنین، اسی طرح جب ایمان والا اندر کے استرابی کیفیت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ آج بڑی مصیبت ہے، اس نجات مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی سجن الى یوم یبعثون۔ یونس علیہ السلام اگر ان کلمات سے اللہ کو نہ پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو جو مصیبت مچھلی کے پیٹ میں ہمیشہ مصیبت میں رہتے ہیں، لیکن دعا کی وجہ سے اللہ نے نجات دی۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا کہ یہ کلمات تو قرآن کے ہیں لیکن قوم نے بھی اللہ سے مانگا تھا، سوالات قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی تھی۔ فرمایا اس لیے قوم کی جو تعداد ہے جس کے ذریعے یونس سلام مبوس کیے گئے تھے وہ سوالات تھی، لہٰذا سوالات مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اگر اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ مسائل کو ختم فرمائیں گے۔ اجتماعی دعا نہیں، انفرادی دعا بھی مانگی جائے، اللہ کی طرف لو لگائی جائے۔ میں یہ حدیث سے پہلے بھی کبھی سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلکم علی ما انجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم ادعوا اللہ فی لیلکم ونہارکم فان الدعاء سلاح المؤمن۔ فرمایا کیا تم کو ایسی بات بتاؤں جو تم کو دشمن سے بچائے، دشمن کے مکر و فریب سے، دشمن کے حملوں سے تم کو بچائے، اور پھر تمہاری روزی تمہارے لیے آسانی سے تمہارے قدموں میں آئے۔ فرمایا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا صبح و شام اللہ سے مانگا، دعا مانگا کرو، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں سے ساری دنیا کی مادی طاقتیں فیل ہو کر جواب دے دیتی ہیں، فرمایا وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ ہر نبی نے دعا کا سہارا لیا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ انی مغلوب فانتظر، اے اللہ یہ ساری دنیا میرے خلاف ہے، میری بات مانتی نہیں ہے، 950 سال ہو گئے بلاتے بلاتے یہ مجھے ستا رہے، اللہ تو ہی سمجھ لے۔ اللہ نے کہا بناؤ کشتی، پھر بتاتے ہم کیا حل ہونے والا ہے۔ چھوٹی جی دعا ہے، ہر نبی نے دعا کی ہے۔ ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جبرائیل آئے تھے بچانے کے لیے، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے, بہترین مددگار ہے. دعا مانگی, اللہ نے آپ کو گلو گلزار کر دیا اور ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ساری حکومتیں فیل ہو گئیں. اس لیے میرے دوستو, ہمارے پاس بہترین سہارا دوا کے ساتھ دعا کا ہے. دعا کا اہتمام کریں. جمعیت العلماء کی طرف سے بھی یہ گزارش کی گئی ہے کہ آج یوم دعا منایا جائے اور دعا کا اہتمام کیا جائے. آج ہی نہیں, خوب دعائیں جم کر اللہ سے مانگی جائے, اور یہ بھی اپنا احتجاج بھی درج کرائیں. جو طریقہ بتایا گیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور جمعیت العلماء کی طرف سے, وہ طریقہ اختیار کر کے اپنا احتجاج اپنے بھی اپنے مستورات کا بھی درج کرائیں, کروڑوں کی تعداد میں جائیں. ابھی تو ایک رپورٹ آئی ہے, کئی کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن لاکھوں کی تعداد میں احتجاج گیا ہے, اور جو ناراضگی کا جواب گیا ہے, کروڑوں مسلمان کہاں چلے گئے. تو لوگوں کو اپنی شریعت کی حفاظت کا احساس ہونا چاہیے, شریعت کی قیمت کا احساس ہونا چاہیے. شریعت ہماری کتنی ضروری ہے, خدا نہ خاصا اگر یہ قوانین لاگو ہو گئے اور اس پر جبرن اگر عمل کرایا جانے لگا تو میرے دوستوں بڑی پریشانیاں خوش شروع ہو جائیں گی. اس لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے, اور دوا کے طور پر جو ہمارے بڑے تنظیمیں ہمیں بتا رہی, جو راہ بتا رہی, اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی, اس کی حفاظت کے لیے جو اقدامات کرنا اس کے کرنے کی, اور دعاؤں کے مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.